سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں میثم رضا خان کی زبانی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بعض خبروں کا خلاصہ۔ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی جا رہی ہے جاری 43 یوم الارض فلسطین پر صہیونی فوج کے حملے میں 4 شہید، 300 سے زائد زخمی۔ مقبوضہ جولان کے باشندوں کا مظاہرہ، ٹرمپ کے اعلان کی مذمت، جولان کے شام کا ٹوٹ حصہ ہونے پر زور، اس علاقے پر شام کی حکمرانی بحال کیے جانے کا مطالبہ۔ اور سعودی عرب کے جنوبی عسیر میں یمنی افواج کے دفاعی حملے، سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے 200 سے زائد فوجی ہلاک اور زخمی۔ اور اب پیش ہیں تفصیل سے خبریں۔ صہیونی حکومت کے ٹینکوں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر حملہ کیا ہے۔ اس درمیان فلسطین ذرائع نے خبر دی ہے کہ ہفتے کو یوم الارض کی مناسبت سے نکالے گئے پرامن واپسی مارچ پر اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے کم 4 فلسطینی شہید اور 300 دیگر زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے ٹینکوں نے، جو پچھلے دنوں سے غزہ کی سرحد پر تعینات ہیں، اتوار کی صبح غزہ میں گنجان آبادی والے علاقوں پر گولہ باری۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ سے 5 راکٹ مقبوضہ جنوبی فلسطین میں صہیونی بستیوں پر فائر کیے گئے تھے۔ صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے بھی کہا ہے کہ مقبوضہ جنوبی فلسطین میں بسائی گئی صہیونی بستیوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ اس درمیان ہفتے کی شام فلسطینیوں کے ملین مارچ پر اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایک اور فلسطینی زخموں کی تاب نہ لا کر اتوار کو شہید ہو گیا۔ صہیونی فوج کے حملوں میں 300 سے زائد فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ فلسطین کے مختلف علاقوں میں جملہ غرب اردن اور غزہ میں ہفتے کی شام 43 یوم الارض اور واپسی مارچ کی پہلی سالگرہ کی مناسبت سے ملین مارچ نکالا گیا تھا۔ صہیونی فوجیوں نے عظیم الشان ملین مارچ میں شریک فلسطینیوں پر براہ راست فائرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر رشکاور زہریلی گیس کا استعمال کیا۔ 30 مارچ کو یوم الارض اس لیے کہا جاتا ہے کہ 1976 میں اسی دن صہیونی حکومت نے فلسطین کے شمالی علاقے الجلیل میں فلسطینیوں کی ہزاروں ہیکٹیئر اراضی پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا، جس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے فلسطینیوں نے شدید مظاہرہ کیا تھا۔ اسرائیلی فوجیوں نے اس وقت فلسطینی مظاہرین پر وحشیانہ فائرنگ کر کے کم سے کم 6 فلسطینیوں کو شہید اور 1500 دیگر کو زخمی کر دیا تھا۔ اس تاریخ کے بعد سے ہر سال 30 مارچ کو یوم الارض فلسطین منایا جاتا ہے۔ گزشتہ برس 30 مارچ کو جب غزہ کے فلسطینیوں نے یوم الارض کی مناسبت سے مارچ نکالا تو صہیونی فوج نے فلسطینیوں پر اپنی بندوقوں کے دہانے کھول دیے، جس کے نتیجے میں 18 فلسطینی شہید اور سینکڑوں دیگر زخمی ہو گئے۔ چنانچہ 30 مارچ 2018 کے اس واقعے کے بعد سے فلسطینیوں نے ہر جمعے کو غزہ کی سرحد پر پرامن واپسی مارچ نکالا اور مسلسل 52 ہفتے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس عرصے میں اسرائیلی فوجیوں نے مجموعی طور پر 270 سے زائد فلسطینیوں کو شہید اور 27,000 دیگر کو زخمی کر دیا۔ فلسطینی گروہوں اور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے، اس وقت تک پرامن حق واپسی مارچ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سامعین، فلسطین میں یوم الارض کی مناسبت سے مظاہروں میں شدت آ رہی ہے۔ اس تناظر میں گفتگو کر رہے ہیں تہران میں مقیم صحافی قمر عباس۔
دیکھیں، جہاں تک یوم الارض کا سوال ہے تو یہ خود ہی بہت ہی زیادہ اہم موقع ہے، لیکن کئی وجوہات کی بنا پر اس سال اس کی اہمیت دو چندہ ہو گئی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو اس کا آغاز ہوا تھا یوم الارض کا، وہ 30 مارچ 1976 میں جب الخلیل میں اسرائیلی حکومت نے فلسطینیوں کی زمین کے بہت بڑے حصے کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا غیر قانونی طور سے۔ تو اس کے بعد فلسطینیوں نے مظاہرہ کیا اور اس مظاہرے کے دوران 6 لوگ شہید ہوئے اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے۔ تو اس کے بعد سے فلسطینی ہر سال 30 مارچ کو یوم الارض مناتے ہیں، لیکن پچھلے سال جو یوم الارض منایا گیا 2018 میں 30 مارچ کو، تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ ہر جمعے کو جاری رہا اور واپسی مارچ نام سے مظاہرہ غزہ کے لوگوں نے شروع کیا، جو مقبوضہ سرزمینوں کی سرحد تک جاتے تھے اور اس میں مظاہرہ کرتے تھے۔ تو جو پچھلے سال یوم الارض پر جو مظاہرہ ہوا، اس میں جس شدت سے ان کے خلاف صہیونی فوج نے کام کیا، وہ 1976 سے بھی زیادہ تھا، یعنی شہید ہونے والوں کی تعداد تقریباً 20 تھی، 18 سے 20 تک فلسطینی شہید ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے. تو اس کے بعد سے فلسطینیوں نے یہ طے کیا کہ جو واپسی کا حق ہے، مارچ جسے کہا جاتا ہے اس کے نام سے مشہور ہے، وہ ہر جمعے کو کریں. اور تب سے یعنی پچھلے سال سے اس سال ایک سال تک، یہ گزشتہ ایک سال میں یہ سلسلہ جاری رہا. اور فلسطینی تنظیموں نے، فلسطینی رہنماؤں نے تاکید کی ہے کہ یہ آئندہ بھی جاری رہے گا، یعنی دوسرا سال اس کو شروع ہو چکا ہے. تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت اس سال کی زیادہ یوں ہے کہ یہ جو یوم الارض کے ساتھ ہی ساتھ واپسی مارچ کی پہلی سالگرہ بھی ہے. دوسری جو وجہ ہے اس کی اہمیت کی، وہ یہ ہے کہ گزشتہ ایک سال میں جس طرح سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا سلسلہ واضح ہو گیا ہے کچھ اسلامی ملکوں کی جانب سے، اس کے پیش نظر یہ کافی اہم ہو جاتا ہے کہ فلسطینی اپنے حقوق پر تاکید کرے. جیسے جولان کے سلسلے میں جو فیصلہ کیا ہے ٹرمپ نے، اس کا نتن یاہو نے استقبال کیا اور کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقبوضہ سرزمینوں کو ہم اپنے قبضے میں رکھ سکتے ہیں. تو بعض تجزیہ نگاروں نے کہا کہ ان کا صاف اشارہ جو تھا وہ غرب اردن کی طرف تھا. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یوم الارض کافی اہمیت کا حامل ہے.
برطانیہ کے شہر لندن اور فرانس کے شہر لیون میں ہزاروں افراد نے فلسطینی عوام کی حمایت میں مظاہرے کر کے صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ جرائم کی بنا پر صہیونی حکومت کا بائیکاٹ کیے جانے کا مطالبہ کیا. فرانسیسی ذرائع ابلاغ کے مطابق فرانس کے شہر لیون میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کے ساتھ مظاہرہ کر کے فلسطینی عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی شدت جرائم کی شدید مذمت کی اور فلسطینی عوام سے اپنی یکجہتی کا اعلان کیا. یہ مظاہرہ فلسطینیوں کے پرامن حق کے واپسی مارچ کی پہلی سالگرہ کے موقع پر کیا گیا. شام کی جولان کی پہاڑیوں کے باشندوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ کر کے اس علاقے پر اسرائیل کی حکمرانی تسلیم کرنے کے امریکی صدر ٹرمپ کے فیصلے کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا ہے کہ وہ امریکی صدر کے اس فیصلے کو پوری قوت کے ساتھ مسترد کرتے ہیں. شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے خبر دی ہے کہ شام کی مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں پر واقع مجدل شمس، بق آسا، مستعدہ اور عین قنیہ نامی علاقوں کے باشندوں نے احتجاجی مظاہرے کر کے اعلان کیا ہے کہ جولان کا علاقہ شام کا اٹوٹ حصہ ہے. مقبوضہ جولان کے باشندوں نے اس علاقے کی آزادی اور شام کی حاکمیت میں اس کی دوبارہ واپسی کا پرزور مطالبہ کیا. اس درمیان یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا موگرینی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ یورپی یونین جولان پر اسرائیل کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتی. واضح رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے 25 مارچ کو بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک فرمان پر دستخط کر کے جولان پر اسرائیل کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا. شامی فوج نے صوبہ حما کے مضافاتی علاقوں میں تکفیری دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا. سانا کی رپورٹ کے مطابق شامی فوج نے مغربی صوبہ حما کے مضافاتی علاقوں لتامنا، ہویجا اور اشریہ میں جبہت النصرہ تکفیری دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور انہیں تباہ کر دیا. شامی فوج کی اس کارروائی میں 10 دہشت گرد ہلاک و زخمی ہو گئے. اس سے قبل ترکستانی دہشت گرد گروہ کے ٹھکانوں پر بھی شامی فوج کے حملے میں بڑی تعداد میں تکفیری دہشت گرد ہلاک و زخمی ہو گئے تھے. یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جارح سعودی اتحاد کے ٹھکانوں پر جوابی حملہ کر کے 200 سے زائد جارح فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا. المسیرہ ٹیلی ویژن چینل نے خبر دی ہے کہ سعودی عرب کے جنوبی صوبے عسیر میں سعودی عرب اور اس کے اتحادی فوجیوں کے ٹھکانوں پر یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جوابی حملے کر کے 200 سے زائد جارح فوجیوں کو ہلاک یا زخمی کر دیا. دوسری جانب جارح سعودی اتحاد کے فوجیوں نے یمن کے مغربی صوبے الحدیدہ کے التحیتہ کے مختلف علاقوں پر گولہ باری کی. یمن کے ایک فوجی ذریعے نے خبر دی ہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے سعودی عرب کے جنوبی علاقے جیزان میں جارح سعودی اتحاد کے فوجیوں کے ایک حملے کو پسپا کر دیا. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری عوام کا پیسہ واپس کر دیں تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے. عمران خان نے گھوٹکی میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری جب تک غیر قانونی پیسے واپس نہیں کرتے اس وقت تک ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی رہے گی. ان کا کہنا تھا کہ اقتصادی اور مالی بدعنوانی کا مقابلہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. عمران خان نے کہا کہ پاکستان کو بے دردی کے ساتھ لوٹا گیا اور آج پاکستان کو ہر روز قرضوں پر 6 ارب روپے سود دینا پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم زرداری اور شریف فیملی کو نہیں چھوڑیں گے جو خود کو بچانے کے لیے آج ایک ساتھ ہو گئے ہیں۔ واضح ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے اہل خانہ کے خلاف پاناما لیکس اور دیگر معاملات میں مقدمے چل رہے ہیں، اور نواز شریف کو قید کی سزا بھی ہوئی ہے، جبکہ سابق صدر آصف زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں تحقیقات جاری ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے اعلان کے مطابق پارٹی صدر راہل گاندھی اتر پردیش کے علاوہ جنوبی ریاست کیرل سے بھی پارلیمانی انتخابات لڑیں گے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔
کانگریس کے صدر راہل گاندھی لوک سبھا انتخابات اتر پردیش کے امیٹھی کے علاوہ کیرلا کے وائناڈ انتخابی حلقے سے بھی لڑیں گے۔ پہلے ایسی کسی خبر کی تردید کی جا رہی تھی، لیکن آج کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر دفاع اے کے اینٹنی نے ایک پریس کانفرنس میں اس کا باضابطہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ راہل گاندھی جنوبی ہندوستان سے بھی الیکشن لڑیں۔ ان کے بقول یہ مطالبہ کیرلا، تمل ناڈو اور کرناٹک سے کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کافی غور و فکر کے بعد یہ طے پایا کہ راہل گاندھی کیرلا کے وائناڈ انتخابی حلقے سے پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ ویسے اس پارلیمانی سیٹ پر کانگریس کے دو لیڈروں رمیش چنیوالا اور سابق وزیر اعلی اومین چانڈی کی امیدواری کو لے کر تنازع پیدا ہو گیا تھا، اور پارٹی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کسے امیدوار بنایا جائے۔ دراصل بی جے پی کے قومی صدر امیت شاہ نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امیٹھی میں شکست کے خوف سے راہل گاندھی وائناڈ بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے آج بجنور کے دھامپور میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس پر حملہ کیا۔ کانگریس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ امیٹھی کے بعد راہل گاندھی نے اپنے لیے جو دوسری سیٹ کا انتخاب کیا ہے وہ کانگریس کے لیے کافی مضبوط ہے، اور کانگریس کو امید ہے کہ راہل گاندھی دونوں انتخابی حلقوں سے کامیاب ہوں گے۔ بائیں بازو کا گڑھ سمجھے جانے والے کیرلا کا وائناڈ انتخابی حلقہ کانگریس کا سب سے مضبوط گڑھ رہا ہے۔ ادھر مارکسی کمیونسٹ پارٹی کے سابق جنرل سیکرٹری پرکاش کارات نے کہا کہ راہل گاندھی کو وائناڈ سے انتخابی میدان میں اتارنے کے فیصلے سے ثابت ہوتا ہے کہ کیرلا میں بائیں بازو کے خلاف لڑنا ہی کانگریس کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بی جے پی کے خلاف لڑنے کے کانگریس کے قومی عزم کے منافی ہے، کیونکہ کیرلا میں صرف ایل ڈی ایف ہی ہے جو بی جے پی سے لڑنے والی مضبوط طاقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم راہل گاندھی کی شکست کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ کیرلا کے وزیر اعلیٰ پی وجائن نے بھی کانگریس کے اس فیصلے پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ راہل گاندھی کو اس انتخابی حلقے میں الیکشن لڑنا چاہیے جہاں بی جے پی انتخاب لڑ رہی ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
وینزویلا کے ہزاروں افراد نے اپنے ملک کے قانونی صدر نیکولس مادورو کی حمایت میں ایک بار پھر دارالحکومت کاراکاس کی سڑکوں پر نکل کر وسیع پیمانے پر مظاہرہ کیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق وینزویلا کے عوام نے ایک بار پھر اپنے ملک کے قانونی صدر مادورو کی حمایت میں وسیع پیمانے پر مظاہرے کرتے ہوئے حکومتی منصوبے کے حق میں شدید نعرے لگائے اور مادورو کے لیے بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ وینزویلا کے عوام اب تک کئی بار اپنے ملک کے قانونی صدر کی حمایت میں مظاہرے کر چکے ہیں۔ فرانس میں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جاری یلو جیکٹ تحریک کے حامیوں نے حکومتی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا۔ پیرس سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ ہزاروں فرانسیسی شہریوں نے ہفتے کی شام پیرس کے ٹروکارڈورو اسکوائر کی جانب پرامن ریلی نکالی۔ دو ہفتے قبل پیرس کے شانزلیزے روڈ پر پرتشدد مظاہروں کے بعد حکومت نے ملک کے بعض شہروں پیرس کی شانزلیزے سڑک، نیز، ایلیزا پیلس اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اطراف میں ہر طرح کے مظاہرے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، گرد و پیش میں خبروں کے بعد اب پیش خدمت ہے سیاسی تبصرہ۔ عرب لیگ کا 30th اجلاس آج تیونس میں ایسے حالات میں منعقد ہوا ہے کہ مشرق وسطی کے مسائل ہر موضوع سے زیادہ الجھے ہیں اور ایک بار پھر اس کے ناکارپن کے ثبوت فراہم ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ عرب لیگ کو اپنے اراکین کے درمیان کشمکش کا بھی سامنا ہے، تاہم سب سے زیادہ الجھن کا سبب مشرق وسطی میں درپیش چیلنج ہیں۔ تیونس میں منعقدہ عرب لیگ کے سربراہی اجلاس کو مشرق وسطی میں تین اہم چیلنجوں کا سامنا ہے۔ عرب لیگ میں شام کی واپسی وہ پہلا چیلنج ہے جس میں وہ کئی مہینوں سے الجھی ہوئی ہے۔ عرب لیگ میں شام کی رکنیت نومبر سن 2011 سے معلق ہے، لیکن بحران شام کو 8 سال کا عرصہ گزرنے اور ملکی حالات میں دمشق حکومت کے اصولی موقف کی برتری ثابت ہونے سے ایک بار پھر عرب لیگ میں اس کی واپسی زیر بحث آ گئی اور اس سلسلے میں کوششیں بھی انجام پائیں، تاہم عرب لیگ میں شام کی واپسی کو اس کی خارجہ پالیسی، خاص طور سے ایران کے سلسلے میں اس کے موقف پر نظر ثانی کرنے سے مشروط کیے جانے کے باعث تیونس اجلاس بھی شام کی موجودگی کے بغیر ہی منعقد ہوا۔ قطری اخبار العربی الجدید نے گزشتہ جنوری میں لکھا تھا کہ سعودی عرب نے عرب لیگ میں شام کی واپسی کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ حکومت دمشق شام میں ایران کا اثر و نفوذ ختم کرنے کی ضمانت دے۔ دمشق نے اس شرط کو اپنے داخلی امور میں مداخلت سے تعبیر کیا اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بنابری عرب لیگ کا آج کا اجلاس ایسے حالات میں منعقد ہوا ہے کہ عرب لیگ کے اراکین جو سعودی عرب کی پالیسیوں کے زیر اثر ہیں، عالم عرب کے مسائل کے سلسلے میں آزادانہ موقف اختیار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ دنیا عرب کے ساتھ ٹرمپ اور صہیونی حکومت کا رویہ بھی عرب لیگ کو درپیش ایک چیلنج ہے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی نگاہیں عرب سرزمینوں پر لگی ہوئی ہیں۔ ٹرمپ نے گزشتہ برس مقبوضہ بیت المقدس کو بھی صہیونی حکومت کو بخش دیا۔ عرب لیگ نے ٹرمپ کے اس خطرناک اور غیر قانونی فیصلے کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس تک طلب نہیں کیا۔ اس وقت یونس اجلاس ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جب توقع ہے کہ عرب لیگ ایک بار پھر ٹرمپ کے سلسلے میں صرف ایک بیان جاری کرنے پر ہی اکتفا کرے گی اور اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کرے گی۔ عرب لیگ کی یہ پسپائی اور ساتھ ہی بعض اراکین کی جانب سے ٹرمپ کے فیصلوں کی ذیلی حمایت نے عرب لیگ کی افادیت اور اس کے فلسفے وجود پر ہی سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ عرب لیگ کو مشرق وسطی میں جس تیسرے چیلنج کا سامنا ہے وہ اس یونین کے اراکین، خاص طور سے قطر اور عرب لیگ کے چار دیگر ممالک یعنی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کے ساتھ وہ کشیدگی ہے جو 5 جون 2017 سے سعودی عرب کی جانب سے قطر کو نیچا دکھانے اور کم تر سمجھنے کی بنا پر شروع ہوئی اور بدستور جاری ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم اور سعودی بادشاہ شاہ سلمان تیونس اجلاس میں موجود ہیں اور گزشتہ دو برس میں شاید پہلی بار دونوں ملکوں کے سربراہوں کے ایک دوسرے کے روبرو ہونے کا امکان فراہم ہو۔ اگر شاہ سلمان اور شیخ تمیم کی ملاقات کے لیے انجام پانے والی ثالثی نتیجہ خیز ثابت ہو گئی اور دونوں کی ملاقات انجام پا گئی تو یہ تیونس اجلاس کی بڑی کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن سعودی عرب کے بادشاہ اور قطر کے امیر کے درمیان ملاقات ہونا اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آنا بعید نظر آتا ہے، اور اس صورت میں عرب لیگ کے ناکارہ پن اور تیونس اجلاس کی ناکامی کا سائیکل مکمل ہو جائے گا۔ سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ اور اسی کے ساتھ پروگرام گردو پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔